बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20-22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری کل۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 22 بہمن 1400 ہجری شمسی مطابق 9 رجب المرجب 1443 ہجری قمری اور 11 فروری 2022 عیسوی. جی ہاں سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح نواس رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے بھی آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. پھر آپ سامعین دہے عشرہ فجر کی مناسبت سے اور انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا کے ساتھ ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. جی ہاں سامعین، عالمی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران لا شرقیہ اور لا غربیہ کے شعار پر بدستور قائم ہے. ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات میں تیزی کی خبر ہے، اور افغانستان میں مسجد کے دروازے پر ہونے والے دھماکے میں کم سے کم ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران لا شرقیہ اور لا غربیہ کے شعار پر بدستور قائم ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انقلاب اسلامی آج بھی آزادی، اخلاق، عقلانیت، انصاف، خود مختاری، قومی عزت اور بھائی چارے کا نعرہ بلند اور ظلم و تسلط کو مسترد کرتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ اسلامی انقلاب تسلط پسند طاقتوں کی حامی بدعنوان شاہی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے، دین، آزادی اور خود مختاری پر مبنی اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے. صدر ایران نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ملت ایران اور دنیا بھر کے محروموں اور کمزوروں کے لیے امید کا پیغام اور ظالموں اور ستمگروں کے لیے مایوس کن قرار دیا، اور کہا کہ پڑوسی ممالک میں جو اسلامی بیداری نظر آ رہی ہے وہ نوید الہی ہے. ایران اور دنیا بھر میں اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کا جشن کرونا کے پیش نظر طبی ہدایات کی پابندی کے ساتھ پرشکوہ انداز میں منایا گیا. ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا جشن ایران اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جملہ ہندوستان پاکستان میں تمام تر شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا. جشن انقلاب کی 43ویں بہار کا سلسلہ آج پورے زور و شور کے ساتھ جاری رہا، جس کے تحت ملک کے تقریباً 1500 شہروں اور 3000 دیہی علاقوں میں مختلف شکلوں میں عوامی ریلیاں نکالی گئیں، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات میں تیزی کی خبر ہے۔ ویانا سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ جمعے کو پابندیوں کے خاتمے کے لیے سینئر ایٹمی مذاکرات کاروں کے ساتھ ہی ماہرین کی ورکنگ کمیٹیوں کی میٹنگز بھی جاری رہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ماہرین کی ورکنگ کمیٹیوں کے مذاکرات ویانا کی ہوٹل کوبرگ میں منعقد ہوئے، جس میں ایران اور گروپ 4+1 کے ماہرین نے شرکت کی۔ قابل ذکر ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں فنی نکات طے کرنے کی غرض سے پابندیوں کے خاتمے، ایٹمی اقدامات اور اجرائی امور کے فنی و قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے اور طریقہ کار طے کرنے کے لیے 3 ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کو 3 ورکنگ کمیٹیوں کی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بعض پیچیدگیوں کے باوجود مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ افغانستان میں مسجد کے دروازے پر ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 1 شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ شمال مغربی افغانستان کے صوبے بادغیس کے ادارہ حفظان صحت کے سربراہ نے بتایا ہے کہ جمعے کو صوبے کے صدر مقام قلعہ نو کی جامع مسجد کے انٹری گیٹ پر ہونے والے دھماکے میں تقریباً 15 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ جمعے کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان کو اقتدار میں آئے 6 مہینے ہو چکے ہیں، تاہم ملک کے مختلف علاقوں میں دھماکوں اور دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مہینوں میں ہونے والے کئی دہشت گردانہ دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ہندوستان کے تعلیمی حکام نے ریاست کرناٹک کے ایک علاقے میں 6 طالبات کو حجاب کے ساتھ کلاس میں جانے سے روک دیا، جس پر طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر کے ساتھ اس اقدام پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں میں جملہ لاہور، کراچی اور دارالحکومت اسلام آباد میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے حجاب پر پابندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس پابندی کو ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب باحجاب طالبہ مسکان خان نے ہندوستان میں عدالت کی جانب سے حجاب کی حمایت میں فیصلہ دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طالبہ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے کہا کہ اس سلسلے میں وہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی منتظر ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ملک میں حجاب سے متعلق تنازع میں سبھی کے آئینی حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حجاب تنازع سے متعلق عرضیوں کی جلد سماعت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ مناسب موقع پر ان عرضیوں کی سماعت کریں گے۔ یمنی فوج نے صوبہ الحجہ میں جارے اتحاد کے خلاف ایک آپریشن میں 40 سے زائد زرخرید جارے فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ یمن کے مختلف علاقوں پر جارے سعودی اماراتی اتحاد کے حملوں میں شدت آنے کے بعد ان حملوں کا جواب دیتے ہوئے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے مختلف محاذوں پر جارے اتحاد سے وابستہ زرخرید فوجیوں کے خلاف متعدد کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جمعے کو الحجہ کے حرز محاذ پر کچھ کارروائیاں انجام دی ہیں. ان کارروائیوں میں جارے سعودی اتحاد کے 40 زرخرید فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. شامی فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے سہونی حکومت کے 8 میزائلوں کو آسمان ہی میں تباہ کر دیا. روسی وزارت دفاع میں شام کے ام سینٹر کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے 4 جنگی طیاروں نے دارالحکومت دمشق کی القصوہ کالونی پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا. تاہم شام کی مسلح فوج نے سہونی حکومت کے فائر کردہ 8 میزائلوں کو تباہ کر دیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نواس رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام, اور اس کے بعد ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. پہلے سماعت فرمائیے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین, فرزند رسول خدا جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبلیغ و تہنیت پیش کرتے ہوئے چند معروضات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے کہ آپ بہرہ مند ہوں گے.
سامعین, فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب المرجب 195 ہجری قمری مطابق 811 عیسوی یوم جمعہ با مقام مدینہ منورہ متولد ہوئے. آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ گرامی سبیکہ خاتون تھیں, جو حضرت ماریہ قبطیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ کی نسل سے تھیں. شاعر مدح امام محمد تقی علیہ السلام میں یوں ردب اللسان ہے, ہے فیض عام جس کا وہ احمد کی آل ہے, ہے فیض عام جس کا وہ احمد کی آل ہے, اس خاندان پر کرم ذل جلال ہے, یکساں ہیں اس گھرانے کے طفل و جوان و پیر, یکساں ہے اس گھرانے کے طفل و جوان و پیر, جس پر نظر پڑے وہ محمد جمال ہے, آغوش میں علی کی محمد ہیں جلوہ گر, آغوش میں علی کی محمد ہیں جلوہ گر, عید نظر امام نہم کا جمال ہے.
سامعین, شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, چونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد آپ کی ولادت سے قابل نہ تھی, اس لیے لوگ تانہ زنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شیعوں کے امام منقطع النسل ہیں. یہ سن کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خدا کی عنایت سے متعلق ہے, اس نے مجھے صاحب اولاد قرار دیا ہے اور ان قریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا. چنانچہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ہاں عنقریب جو بچہ پیدا ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا. امام رضا علیہ السلام کے خاندان اور شیعہ محافلوں میں حضرت امام جواد علیہ السلام کو مولود خیر و پر برکت کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا. جیسا کہ ابو یحییٰ سنانی کہتے ہیں, ایک دن میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، تب ہی آپ کا بیٹا ابو جعفر جو کہ کم سن بچہ تھا لایا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں کے لیے اس جیسا کوئی مولود بابرکت پیدا نہیں ہوا ہے۔
شاید ابتدا میں یہ تصور ہو کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام تمام اماموں کی نسبت زیادہ بابرکت ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب موضوع کا جائزہ لیا جائے اور قرائن و شواہد کا ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی ولادت ایسے گھٹن کے ماحول میں ہوئی تھی کہ جس میں شیعوں کے لیے آپ کی ولادت با سعادت کو خاص خیر و برکت کا تحفہ کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسے خاص زمانے میں پڑا تھا کہ جب امام علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کا جانشین اور امام کے پہچانوانے میں مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ اس سے پہلے کے اماموں کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایک طرف امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقفیہ کا ایک گروہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا منکر ہو چکا تھا، تو دوسری طرف امام رضا علیہ السلام کی 47 سال کی عمر شریف تک کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے دشمن تانہ دے رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام مقطوع النسل ہیں، اور خود امامت زیر سوال آ چکی تھی کہ اس کے بعد کوئی امام کا نام و نشان نہیں ہے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق امام 12 ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 امام پیدا ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے، شبیہ سیرت شبیر ہے تیری تصویر، شبیہ سیرت شبیر ہے تیری تصویر، تو ہر جہت سے شہ خاص و عام جیسا ہے، بتا رہی ہے یہ کردار کی ہم آہنگی، بتا رہی ہے یہ کردار کی ہم آہنگی، نواں امام بھی پہلے امام جیسا ہے۔
سامعین، امام جواد علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے وہ امام ہیں جو کم سنی میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے، اور لوگوں کے لیے یہ سوال بن چکا تھا کہ ایک نوجوان امامت کی اس سنگین اور حساس مسئولیت کو کیسے سنبھال سکتا ہے، کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کم سنی کی حالت میں کمال کی اس حد تک پہنچ جائے اور پیغمبر کے جانشین ہونے کا لائق بن جائے، اور کیا اس سے پہلے کی امتوں میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ اس مطلب کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں شواہد و دلائل فراوان موجود ہیں۔ سورہ مریم کی آیات 30 سے 32 تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے میں تکلم کرنے کا ذکر بھی ہوا ہے، اس بات سے متعلق ہمارے ائمہ کے اقوال اور تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔
شاعر کہتا ہے، بہت ہیں عالی جناب لیکن نبی کے کاندھوں پہ بس علی ہے، ہزار دنیا میں متقی ہیں مگر تقی ان میں ایک ہی ہے، کہو زمانے سے آ کے دیکھے امام کی کیسی کم سنی ہے، ہر ایک خلافت انہی کی انگلی پکڑ کے مدت تلک چلی ہے، وہ کوئی پہلو ہو کوئی رخ ہو، ہے نور واحد کے سارے جلوے، کبھی محمد علی کے گھر میں کبھی محمد کے گھر علی ہے۔ تامین، شیعیان خاص طور پر علویان کی جن کی قیادت و رہبری ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی، بنی امیہ کے دور حکومت اور منصور عباسی اور مہدی عباسی کی حکومت میں شدید ترین حالات سے دوچار تھے۔ شیعہ تحریکیں مسلسل اور یکے بعد دیگرے اٹھتی تھیں اور حکومت کی جانب سے کچل دی جاتی تھیں۔ شیعہ ہونا بہت بڑا جرم بن چکا تھا، جس کی پاداش میں قید کرنا، قتل کر دینا، تمام اموال کا ضبط کر لینا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دینا حکومت کا قانونی حق بن چکا تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی تقیہ کی حالت میں تھے اور شیعوں کے ساتھ آپ کے روابط مخفیانہ طور پر انجام پاتے تھے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیر نگرانی سیاسی فعالیت کے نتیجے میں شیعہ ایک حد تک طاقتور ہو چکے تھے اور وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اظہار وجود کر سکیں، اور ان کی تعداد بھی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ لہذا شیعہ کئی برسوں تک ائمہ معصومین علیہ السلام سے کھل کر اظہار عقیدت کرنے کی طاقت سے محروم ہونے کے بعد اب ایسے مرحلے تک پہنچ چکے تھے اور ام معصوم علیہ السلام کی اجتماعی منزلت اس حد تک بلند ہو چکی تھی کہ خلفائے بنی عباس اعلانیہ طور پر ان سے اپنی دشمنی کا اظہار کرنے سے کتراتے تھے۔
دوسری طرف بنی عباس ائمہ معصومین علیہ السلام کو ان کے حال پر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے تاکہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے جو چاہیں انجام دے سکیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنے قریب رکھیں تاکہ ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھ سکیں۔ چنانچہ مامون عباسی نے امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے طوس آنے پر مجبور کر دیا۔ یہی چیز علویوں کے اجتماعی اثر و رسوخ میں اضافے کا باعث بنی۔ امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں مستقر ہوئے اور آپ اور آپ کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے وکلا کا نیٹ ورک اسلامی سرزمین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ شیعہ اس قابل ہو گئے کہ ہر سال حج کے موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں امام جواد علیہ السلام سے براہ راست ملاقات کر سکیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے ماننے والے بغداد، مدائن، عراق اور مصر تک پھیل گئے اور خراسان اور رئی دو بڑے شیعہ مراکز کے طور پر ظاہر ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام کے شیعہ وکلا کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے علاوہ حج کے موقع پر خود امام علیہ السلام سے بھی ملاقات کرتے رہتے تھے اور ان سے براہ راست رابطہ قائم رکھتے تھے۔ مامون عباسی جو بنی عباس کا سب سے زیادہ چالاک اور دور اندیش حکمراں تھا، خود کو علم اور آزادی بیان کا حامی ظاہر کرتا تھا جس کا مقصد اقتدار پر اپنے قبضے کو باقی رکھنا اور ایسے حقائق کو مسخ کرنا تھا جو بنی عباس کی سیاسی بقا کے لیے خطرہ تھے۔
سامعین، مامون عباسی امام محمد تقی علیہ السلام کے دوران امامت میں حکم فرما تھا اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ مامون کے دوران حکومت میں گزرا۔ مامون عباسی نے شیعہ تفکر پر مکمل غلبہ پانے کے لیے امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے دوران امامت میں بہت سے اقدامات انجام دیے۔ اس نے کوشش کی کہ گزشتہ حکمرانوں کے رویے کے برعکس ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ نئے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے زمانے کے نامور دانشور اور علماء حضرات کے ساتھ علمی مناظروں کی دعوت دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر بھی کم تھی، کو کسی طرح علمی میدان میں شکست سے دوچار کر سکے۔ مامون عباسی ائمہ معصومین علیہ السلام کی علمی شخصیت کو خدشہ دار کر کے تشیع کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سازشوں میں مصروف تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی بنی عباس کی شیعہ مخالف سازشیں جاری رہیں۔ مامون عباسی کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے ہر شخص پر ایک جاسوس مقرر کر رکھا تھا اور یہ کام وہ اپنی کنیزوں سے لیا کرتا تھا۔ وہ جس کی جاسوسی کرنا چاہتا تھا اسے اپنی ایک کنیز تحفے کے طور پر پیش کرتا تھا۔ یہی کنیز اس کے بارے میں تمام معلومات مامون عباسی تک پہنچاتی رہتی تھی۔ لہٰذا امام محمد تقی علیہ السلام کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے مامون عباسی نے امام علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کروا دی، جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں بھی ان کی شادی اپنی بیٹی سے کروا چکا تھا۔ ہے کیا تعجب تقی کو دے دی جو ایک حاکم نے اپنی بیٹی، کہ روز اول سے یہ سیاست ہر ایک کو میراث میں ملی ہے۔
سامعین، مامون عباسی کے بعد اس کا بھائی معتصم برسر اقتدار آیا۔ معتصم انتہائی پریشان تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ امام جواد علیہ السلام انتہائی عقلمندی سے اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر رہے ہیں۔ سیستان کا رہنے والا بنی حنفیہ قبیلے کا ایک شخص کہتا ہے، ایک بار امام جواد علیہ السلام کے ساتھ حج پر کیا ہوا تھا۔ ایک دن امام علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ معتصم کے دربار کے کچھ افراد بھی موجود تھے۔ میں نے امام جواد علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا حکمران اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والا شخص ہے، اس نے مجھ پر کچھ ٹیکس لگائے ہیں، آپ مجھے اس کے نام ایک خط لکھ دیں تاکہ میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ امام جواد علیہ السلام نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کا حامل شخص تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، تمہارے لیے فائدہ مند کام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں سیستان آیا اور حکمراں کو خط دیا تو اس نے وہ خط اپنی آنکھوں سے لگایا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے افراد نے مجھ پر بہت بھاری ٹیکس لگایا ہے، آپ دستور دیں کہ یہ ٹیکس ختم کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ جب تک میں حکمراں ہوں تم ٹیکس ادا نہ کرو۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام جواد علیہ السلام کا اثر رسوخ کس حد تک تھا۔
سامعین، امام محمد تقی علیہ السلام نے امامت کی بنیادوں کو مستحکم کیا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی موقعیت کو حفظ کیا۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور دانشور حضرات جیسے یحییٰ بن اقسم، جو ایک بڑا فقیہ تھا، کے ساتھ مناظروں کے ذریعے امام جواد علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام سب لوگوں تک پہنچایا۔ بنی عباس کے حکمراں کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ امام جواد علیہ السلام کی عظیم شخصیت سے لوگ آشنائی پیدا کریں، لہذا ان کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ معتصم عباسی نے اپنے ایک وزیر کے ذریعے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر کھلا کر شہید کروا دیا۔ شہادت کے وقت امام جواد علیہ السلام کی عمر 25 سال اور کچھ ماہ تھی۔ وہ جس کو کہتے ہیں اصل ایمان، وہ میرے مولا کی دوستی ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں اصل ایمان، وہ میرے مولا کی دوستی ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نسل شیطان، وہ میرے مولا کی دشمنی ہے۔ سامن پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کے وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کے مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سال کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کی آج 43ویں سالگرہ ہے، اور اسی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
سامعین، ہماری جانب سے بھی اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی مبارکباد قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 43 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ انقلاب در حقیقت ایک انتہائی مبارک اور خدائی واقعہ تھا، جس نے 20ویں صدی کے آخر میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور مستضعفین کے دلوں میں امید کی کرن پیدا کر دی۔ آج اس امید بخش شجرہ طیبہ کی عمر کے 4 عشرے گزر جانے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اس کے چند ثمرات کی یاد آوری کریں، تاکہ اس عظیم نعمت کی قدر کو جانتے ہوئے خداوند عالم کے حضور شکر گزاری کی توفیق حاصل کر سکیں۔ اس عظیم اسلامی انقلاب نے ایران کی اندرونی سطح اور اسی طرح دنیا بھر میں بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس خدائی معجزے کے تمام ثمرات اور مبارک اثرات کا احاطہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم ان ثمرات کو کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
مبارک ہو ایران کا انقلاب، اسلام پر اس سے آیا شباب، دعائیں ہوئی آخرت مستجا، کفر پر تین حقانیا، نصرٌ من اللہ فتحٌ قریب،
شاعر کہتا ہے، اللہ رے سرمایہ ایماں ہے خمینی، اللہ رے سرمایہ ایماں ہے خمینی، اسلام کی عظمت کا نگہباں ہے خمینی، اسلام کی تابندہ روایات کا مظہر، اسلام کی تابندہ روایات کا مظہر، ایران کی تاریخ کا عنواں ہے خمینی، جو احسن تقویم کا مظہر ہے جہاں میں، جو احسن تقویم کا مظہر ہے جہاں میں، درویش خدا مست وہ انسان ہے خمینی۔
سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک تقریر میں انقلاب اسلامی کے اس عظیم ثمرے کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ نورانی نقطہ جو عمر کے اس آخری حصے میں میرے لیے بہت امید بخش ہے، جوان نسل میں پائی جانے والی یہی بیداری اور شعور ہے جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی اپنے ایک اہم اور اسٹریٹجک بیان میں ملک کے مستقبل کی حقیقت پسندانہ امید نیز دوسرا بڑا قدم اٹھانے کے لیے نوجوانوں کے بے بدیل کردار پر تاکید فرمائی ہے، اور نوجوانوں اور مستقبل کے معماروں کو مخاطب کرتے ہوئے اس عظیم جہاد کے لیے لازمی اقدامات کو 7 بنیادی شقوں کی صورت میں بیان فرمایا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے گام دوم نامی اپنے پروگرام میں ایک بار پھر نوجوان نسل کو مخاطب کیا، اور اس میں واضح طور پر فرمایا کہ جس طرح نوجوان نسل انقلاب سے پہلے، انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد حکومت تشکیل پانے میں مؤثر اور معاون رہی ہے، اب انقلاب اسلامی کے اگلے مرحلے میں بھی ہراول دستہ ثابت ہوگی۔ ایران کی نوجوان نسل سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سمیت انقلاب اور اسلام کے تمام چاہنے والوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ البتہ رہبر انقلاب جب نسل جوان کو مخاطب کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف ایران کے نوجوان نہیں ہیں، رہبر انقلاب اسلامی دنیا بھر میں موجود نوجوانوں کو امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی لیے گاہے بگاہے وہ یورپی ممالک میں رہنے والی نوجوان نسل کو بھی اپنا مخاطب قرار دیتے ہیں۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا تھا کہ میں جب بھی نوجوانوں کے درمیان بیٹھتا ہوں، بالخصوص انٹلیکچوئل نوجوانوں کے ساتھ، تو سب سے پہلے خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں جو نعمت بھی میسر ہے خداوند عالم کی عطا کرتا ہے۔ آپ نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگ میرے لیے نعمت خدا ہیں۔ آپ انقلاب کے لیے درد رکھنے والے افراد کے لیے عطیہ الہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی بھی نوجوانوں کو ملکی اہم ذمہ داریاں دینے پر یقین رکھتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں کہ سلوگن کے ساتھ نوجوانوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ملکی ذمہ داریاں انجام دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کو مینجمنٹ کی دنیا میں مواقع فراہم کرنے چاہیے، ان میں ہم انجام دے سکتے ہیں کا حوصلہ پائیدار بنانا چاہیے۔ یہ نسل عالمی پابندیوں اور مشکلات کے سخت ترین دور میں پروان چڑھی ہے، یہ بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کیے بغیر اپنے بل بوتے پر کارہائے نمایاں انجام دینے کی صلاحیت رکھتی۔
سامعین، دنیا میں مسلمانوں کی پسماندگی اور بدحالی کی حقیقی وجہ مسلم حکمرانوں کی جانب سے عالمی استکبار سے وابستگی اور کاسہ لیسی ہے، اور اس مسئلے کا واحد حل خود مختاری کا حصول ہے۔ جس طرح ہر انسان اپنی خود مختاری کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور اس کی نسبت بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اسی طرح ایک معاشرے کے لیے بھی خود مختاری کا مسئلہ کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے سیاسی نقشے پر ایک سرسری نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ممالک آمرانہ اور عالمی پولیس مین کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ بعض دوسرا ممالک کی حیثیت ایک مطیع و فرما بردار نوکر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران میں بھی اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے یہی صورتحال تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی پر حکم فرما ایک مسلم اور ناقابل تردید اصول، جو اس ملک کے آئین میں بھی واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، نہ شرقی اور نہ غربی ہے۔ ایک ایسے وقت جب دنیا دو بڑے بلاکس یعنی مغربی بلاک اور مشرقی بلاک میں تقسیم ہو چکی تھی، اور ایرانی شاہ محمد رضا پہلوی بھی مشرق وسطی میں امریکہ کا ایک اہم مہرہ ہونے کے ناطے مغربی طاقتوں، بالخصوص امریکہ کی جارحانہ اور تسلط پسندانہ پالیسیوں کو اجرا کرنے میں مصروف تھا، اور دوسرے اسلامی ممالک اور تیسری دنیا کے ممالک بھی دنیا پر حکم فرما دو بڑی طاقتوں یعنی مشرقی یا مغربی بلاک میں سے کسی ایک کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے پر مجبور تھے، انقلاب اسلامی ایران نے اس حساس موقع پر لا شرقیہ ولا غربیہ کے اصول پر عمل پیرا ہو کر دنیا پر حکم فرما تسلط پسندانہ نظام پر کاری ضرب لگائی اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پہاڑ کی مانند استواری و پائیداری سے آن کھڑا ہوا اور اپنی خود مختاری پر آنچ نہ آنے دی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سنہری اصول کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نہ امریکہ کی سرپرستی میں ہیں، نہ سوویت یونین کی سرپرستی میں ہیں، اور نہ ہی کسی اور طاقت کی سرپرستی میں۔ آپ لوگ جس چیز کے طالب تھے وہ اسلامی جمہوریہ کا قیام تھا۔ آپ لوگ جس چیز کے طالب تھے نہ مشرقی تھی اور نہ ہی مغربی۔ یہ ثمرہ ہے، اس کی حفاظت کریں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے اور اس کے بعد ایرانی عوام پر امریکی مظالم اور ان کے خلاف امریکہ کے مجرمانہ اقدامات اس قدر زیادہ اور سنگین تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ کو شیطان بزرگ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس سفید ہاتھی اور استکباری طاقت کے خلاف ہمہ جہت مقابلہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک مسلم اور ہمیشگی اصول رہا ہے۔
نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی۔
نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی۔ نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی۔ نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی۔
سامعین، گزشتہ نصف صدی کے دوران کسی بھی واقعے نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی جتنا بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی عزت اور حیثیت پر کاری ضرب نہیں لگائی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسیوں کا ایک اور اہم محور اسرائیل کے وجود کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہر قسم کے امن مذاکرات کو مسترد کرنا اور اسرائیل کی غاصب سے انہیں حکومت کے، جسے مغربی دنیا خاص طور پر امریکہ کی مکمل اور بے چون و چرا حمایت حاصل ہے، کے خاتمے تک اس کے خلاف مسلح جد و جہد کو مکمل طور پر جائز اور قانونی قرار دینا ہے۔ یہ اصول اس قدر اہم ہے کہ حتیٰ ایرانی کھلاڑی بھی تمام بین الاقوامی مقابلوں میں اسرائیل کے کھلاڑی سے آمنا سامنا نہیں کرتے۔ امریکہ کی جانب سے انقلاب اسلامی ایران کے خلاف کھلم کھلا دشمنانہ اقدامات ایران کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ جدید استعمار نے تیسری دنیا کے ممالک میں موجود قدرتی وسائل کی لوٹ مار کے لیے اپنے جدید ہتھ کنڈوں کی بنیاد دنیا پر ثقافتی تسلط پر استوار رکھی ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی منظم اور منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی یلغار کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سامعین، مغربی سازشوں کے تحت شروع کی گئی اس ثقافتی یلغار کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو ان کی حقیقی اسلامی ثقافت سے بیگانہ کرتے ہوئے مسلم دنیا پر اپنا ثقافتی تسلط قائم کرنا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی پسماندگی کی وجوہات کو صحیح معنوں میں درک کرتے ہوئے انہیں اس طرح مخاطب قرار دیا تھا۔ ہمارے معاشرے کے بعض افراد اس قدر مغرب کے فریفتہ ہو گئے ہیں کہ گویا دنیا میں مغرب کے علاوہ کچھ اور موجود ہی نہیں۔ مغرب کے ساتھ یہ ذہنی، فکری اور عقلی وابستگی دنیا کی اقوام اور ہماری قوم کو درپیش اکثر مشکلات کا حقیقی منشا و سرچشمہ ہے۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اور بارہا معاشرے کے محروم طبقے پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم پر تاکید کرتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا کہ اسلامی نظام حکومت کا سب سے بڑا افتخار محروم عوام کی خدمت کرنا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کے ثقافتی ثمرات میں سے ایک اور اہم ثمرہ گھر اور معاشرے میں ایک مسلمان خاتون کے حقیقی مقام کو متعارف کروانا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران جہاں ایرانی قوم کے لیے بے شمار ثمرات اور بابرکت اثرات کا باعث بنا ہے، وہاں دنیا بھر کے مستضعفین اور محروم افراد کے لیے بھی انتہائی ثمر بخش واقع ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی عالمی سطح پر انقلاب اسلامی ایران کے ثمرات میں سے ایک دنیا میں اسلام کے حیات نو قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، گزشتہ ڈیڑھ صدی سے شیطانی طاقتوں کی جانب سے اسلام کے خلاف انتہائی جدید اور ہما جانبہ منصوبہ بندی کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک عظیم اسلامی تحریک معرض وجود میں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو افریقہ، ایشیا اور حتیٰ یورپ کے قلب میں نئی زندگی عطا ہوئی ہے اور مسلمان اپنے حقیقی تشخص اور پہچان کو پا چکے ہیں۔
سامعین، اسلام کی اس حیات نو کو ایشیا کے مشرقی ترین خطوں سے لے کر امریکہ تک معرض وجود میں آنے والی اسلامی تحریکوں کے روپ میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آج سینکڑوں افراد وائٹ ہاؤس کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شرک و ظلم کے عالمی مرکز کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، تو یہ خود انقلاب اسلامی ایران کے دشمنوں کے بقول ان کی یہ خود اعتمادی انقلاب اسلامی ایران کی بدولت ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد معرض وجود میں آنے والی اسلامی تحریکوں میں فلسطین کی انتفاضہ، حزب اللہ لبنان، الجزائر کا اسلامک سلویشن فرنٹ، مصر میں اسلامی تحریک، سوڈان کی اسلامی تحریک، کشمیر، عراق، ترکی، آذربائیجان وغیرہ میں جنم لینے والی اسلامی تحریکوں کا نام لیا جا سکتا ہے، جو اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ استکبار جہانی کے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں۔ مختلف مواقع، خاص طور پر حج کے موقع پر، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پیغامات کے جن میں اتحاد بین المسلمین پر زور دیا جاتا تھا، مسلمانان عالم میں ایک نئی روح پھونکے جانے کا باعث بنتے تھے۔ انہی میں سے ایک پیغام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانان عالم اور ظالم حکمرانوں کے زیر قبضہ مستضعفین اٹھ کھڑے ہوں اور آپس میں متحد ہو جائیں اور اسلام اور اپنی تقدیر کا دفاع کریں۔ طاقت والوں کے شور شرابے سے نہ گھبرائیں۔ یہ صدی خدا کے اذن اور ارادے سے مستکبرین پر مستضعفین اور باطل پر حق کے غلبے کی صدی ہے۔
سامعین، ان وحدت بخش پیغامات کے برکت سے لوگ مذہبی تفکر، خاص طور پر دین مبین اسلام کی جانب پلٹنے لگے۔ عالمی سطح پر انقلاب اسلامی ایران کے ثمرات میں سے ایک اہم ثمرہ دین مبین اسلام کی جانب بڑھتا ہوا رجحان اور جھکاؤ ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد معاشرے اور سیاست میں دین کے کردار کے بارے میں سینکڑوں کتابیں چھپ کر بازار میں آ چکی ہیں۔ دنیا کی بہت سی یونیورسٹیز میں دین کے بارے میں تحقیق شدت اختیار کر چکی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے کچھ عرصہ قبل ہی دین کو انسانی معاشرے کے لیے افیون قرار دیا جا چکا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے سابق سوویت یونین کے خاتمے کی پیشنگوئی کو بھی انقلاب اسلامی ایران کے ثمرات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ عالمی سطح پر انقلاب اسلامی ایران کے ثمرات میں مسلمان خواتین کا اسلامی حجاب کی جانب رجحان میں اضافہ، مسلمانان عالم کا اپنی حقیقی اسلامی تشخص کی جانب بازگشت، مغربی دنیا میں اسلام اور تشیع کو بہتر جاننے کی کوشش میں اضافہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آئیے ایسے عظیم رہبر و قائد کو ان اشعار کے ساتھ خراج عقیدت پیش کریں۔ اے خمینی مرد میدان تواضع السلام، اے خمینی پے کرے صبر و شجاعت السلام، اے خمینی پے کرے صبر و شجاعت السلام، اے خمینی مظہر وصف عدالت السلام، اے خمینی دین کے حامی اے محافظ السلام، اے خمینی مصحف وحدت کے حافظ السلام، ظلم کے چھکے چھڑائے تیری ہمت کو سلام، ظلم کے چھکے چھڑائے تیری ہمت کو سلام، کر رہے ہیں سورما بھی تیری جرت کو سلام۔
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر،
آواز آزادی آواز آزادی، مشرق سے اٹھی ہے انسان کی فریاد، جانوں سے بنی ہے طوفان کی ہلچل، ساحل سے مچی ہے بھوچال ہے قوموں کی اور غیظ و غضب ہے، مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.